السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. پہلے کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں سرخیاں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 15 اموات اور 531 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں کرونا وائرس کے 871 مریض چل بسے ہیں، جبکہ ملک میں مزید 53,601 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. لاطینی امریکہ کے ملک میکسیکو میں 705 اموات اور 5,558 کیسز سامنے آئے ہیں. میکسیکو میں اب تک کل 485,836 مصدقہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. امریکہ کے بعد کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک برازیل میں پیر کو کرونا وائرس کے 22,048 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 703 افراد اس مہلک وبا سے ہلاک ہو گئے ہیں. افغان وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 107 نئے کیسز کی اطلاع ہوئی ہے، جس کے ساتھ ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 37,269 ہو گئی ہے. وزارت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں کمی ہوئی ہے. افغان کابینہ نے ملک میں 22 اگست سے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے آخری 400 قیدیوں کی رہائی کے بعد طالبان ایک ہفتے کے اندر امن بات چیت میں شرکت کے لیے تیار ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایسا قیدیوں کی رہائی کے اگلے روز بھی ہو سکتا ہے. ادھر افغان حکومت کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا پہلا اجلاس 16 اگست کو دوحہ میں ہوگا. صدر اشرف غنی نے طالبان کے بقیہ 400 قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں. ان کی رہائی کے بعد حکومت کی قید میں طالبان کے تمام 5,000 قیدیوں کی رہائی مکمل ہو جائے گی. طالبان قیدیوں کی بقیہ سزا معاف کیے جانے کے ساتھ ساتھ افغان سیکورٹی فورسز کے ان اہلکاروں کی باقی سزا بھی معاف کر دی گئی ہے، جنہیں افغان عدالت نے 5 سال تک کی قید کی سزا دی تھی. میڈیا رپورٹ کے مطابق رہا ہونے والے طالبان کے 400 قیدیوں میں سے 156 کو 3 عدالتوں نے موت کی سزا دے رکھی تھی. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس سٹالٹنبرگ کہنا ہے کہ تمام فریقین کو امن کے لیے اس تاریخی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. انہوں نے گزشتہ روز افغانستان کے صدر اشرف غنی اور قومی افہام و تفہیم کی اعلی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی، جس کے بعد ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے دونوں افغان رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات کا خیر مقدم کریں. انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیٹو افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان میں منگل 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے. بانی پاکستان کی تقریر کی یاد میں منائے جانے والے اس دن پر انسانی حقوق اور اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 11 اگست کی تقریر محمد علی جناح کا پالیسی بیان تھا، جس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا ہے. صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مساوی سلوک رکھا جائے گا. جہاں جبکہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP کا کہنا ہے کہ پاکستان کو محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر میں کیے گئے عہد کا احترام کرنا چاہیے. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کی نائب صدر قومی احتساب بیورو نیب کے لاہور دفتر پہنچی تو اس موقع پر ہنگامہ رائی کے دوران پولیس اور لیگی کارکنان نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد مریم نواز واپس جاتی عمرہ روانہ ہو گئیں. پاکستان میں احتساب کے ادارے نیب نے مریم نواز کو سرکاری زمین کی غیر قانونی فروخت کے کیس میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے منگل کو طلب کر رکھا تھا. مریم نواز اپنے قافلے کے ہمراہ نیب کے دفتر پہنچی تو اس موقع پر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی اور انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. اس موقع پر کارکنان نے سڑک پر رکھی رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی. مسلم لیگ نون کے کارکنان اور پولیس کے درمیان پتھراؤ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے بعد مریم نواز واپس جاتی عمرہ روانہ ہو گئیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کچھ شہ سرخیوں کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے پیر کو میڈیا بریفنگ کے دوران اچانک اس وقت محفوظ مقام پر منتقل کیا جب وائٹ ہاؤس کی عمارت کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ صدر ٹرمپ چند منٹ کے بعد بریفنگ کے لیے واپس آ گئے اور صحافیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، کسی شخص کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ صدر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ صورت حال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے۔ پھر افغانستان کے شہر کابل اور صوبے قندھار میں اتوار اور پیر کے روز بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں 19 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ اور دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے آخری 400 قیدیوں کی رہائی کے بعد طالبان ایک ہفتے کے اندر امن بات چیت میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ اور لبنان کی حکومت نے منگل کے ہلاکت خیز اور تباہ کن دھماکے کے بعد پھوٹ پڑنے والے احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور خبروں کی ان سرخیوں کے بعد آغاز کرتے ہیں پاکستان سے ملنے والی رپورٹوں سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی قومی احتساب بیورو لاہور میں پیشی کو دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ نیب دفتر کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ شروع ہوئی تو نون لیگ کے کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں پولیس نے بھی پتھراؤ کیا اور کارکنوں پر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ نیب لاہور نے مریم نواز کو رائے ونڈ میں سرکاری زمین کو غیر قانونی طور پر سستے داموں خریدنے کے معاملے میں انکوائری کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ دوسری جانب نیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف دینے کے لیے بلایا گیا تھا، مگر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے منظم انداز میں گنڈا گردی کرتے ہوئے پتھراؤ اور بدنظمی کا مظاہرہ کیا۔ پولیس نے نیب دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کرنے والے نون لیگ کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آج ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا، پر امن اور نہتے کارکنوں پر پتھر اور آنسو گیس کا استعمال ہوا، پتھر لگنے سے کارکن زخمی ہوئے۔ مریم نواز نے کہا کہ نیب کا کال اپ لیٹر انہیں پرسوں موصول ہوا، جس میں کہا گیا کہ شاید انہوں نے کوئی زمین خریدی ہے۔ کال اپ لیٹر میں ان پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہیں بلانے کے پیچھے نقصان پہنچانا مقصود تھا، بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو پتھر انہیں لگتے۔ پولیس یونیفارم میں لوگوں نے پتھر مارے، پتھر لگنے سے انہیں ہیڈ انجری بھی ہو سکتی تھی۔ دوسری جانب حکومتی وزراء نے مریم نواز کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ ان حربوں سے اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP کا کہنا ہے کہ ملک میں اقلیتوں کو مساوی حقوق کی فراہمی کے لیے بانی پاکستان محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر کو آئین کا حصہ بنایا جانا چاہیے، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ مذہب اور عقیدے کا ریاست کے امور سے کوئی سروکار نہیں۔ اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھا جائے گا۔ پاکستان میں ہر سال 11 اگست کو اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
پاکستان میں آج سرکاری سطح پر اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے تاریخ ساز تقریر کی یاد میں 2009 سے ہر سال 11 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ریاست اور معاشرے دونوں کو جناح کے اس نقطۂ نظر کے حوالے سے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ مذہب یا عقیدہ ایک ذاتی معاملہ ہے اور اس بنا پر شہریوں کے درمیان کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جانا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے HRCP کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق کہتے ہیں کہ 11 اگست کی تقریر محمد علی جناح کا سیاسی بیان نہیں بلکہ پالیسی بیان تھا جو انہوں نے پہلی قانون ساز اسمبلی سے بطور صدر خطاب کیا۔
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 11 اگست کی جناح صاحب تقریر ہے خواجہ اعظم محمد علی جناح کی، اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے بلکہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ کسی سیاسی جلسے میں کی گئی تقریر نہیں ہے بلکہ بحیثیت صدر دستور ساز اسمبلی کے ان کی وہ پہلی تقریر ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر ایک خاکہ پیش کیا ہے، پاکستان میں بلا لحاظ رنگ، نسل، مذہب مساوی شہریت ہوگی اور ریاست کا لوگوں کے عقائد سے تعلق نہیں ہوگا ریاست کے فیصلوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو پاکستان میں کوئی عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا.
قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام کے ولانی کہتے ہیں کہ 11 اگست قائد اعظم کے اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں نہ صرف اپنی عبادات میں آزاد ہیں بلکہ ریاستی سطح پر بھی انہیں مساوی حقوق فراہم ہوں گے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت اقلیتوں کو یکساں مواقع اور مساوی حقوق کی فراہمی کے لیے بانی پاکستان کے عہد پر کاربند ہے اور اس ضمن میں قومی اقلیتی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے.
مناٹیز آزاد ہیں پاکستان میں, جتنے بھی مناٹیز ہیں. قائد اعظم کی اسپیچ ہے کہ مناٹیز اپنی گرجا گھروں میں جائیں, بتوں میں جائیں, چرچز میں جائیں, گرودواروں میں جائیں, ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. وہ پاکستانی ہیں, جو پاکستانی کو رائٹس ہیں وہ مراٹھی کو بھی سیم وہ رائٹس ہیں. اور مراٹھی سے اپنا بزنس کریں, اپنی نوکریاں کریں, کوئی ان کو اس پاکستان میں کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور آج کی جو گورنمنٹ ہے, پاکستان کی جو ریاست ہے, ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان کی بھی یہی موقف ہے. اس نے پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیشہ مناٹیز کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی اولین درجے پہ بات وہ رکھی ہے.
اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ تمام تر تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے برداشت, سماجی برابری اور بھائی چارہ اپنانے پر زور دیا. صدر کا کہنا تھا کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آئندہ کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکت پر بجلی فراہم کرنے والے نجی ادارے کے الیکٹرک کے اعلی افسروں بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. عدالت نے شہر میں ایک بار پھر تمام بل بورڈز اتارنے کا بھی حکم دیا. شہر میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق یہ کیس عدالت میں گزشتہ 10 سال سے زیر سماعت ہے. اس کیس کا پس منظر اور آج کی سماعت کی تفصیلات جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آئندہ کراچی میں کرنٹ لگنے سے اگر کوئی ہلاکت ہو تو اس میں چیف ایگزیکٹو کے ای, متعلقہ آپریشن مینیجرز اور دیگر افسران کو بھی کیس میں نامزد کیا جائے اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی شامل کیا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شہر میں تجاوزات, غیر قانونی تعمیرات اور دیگر مسائل سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے کراچی میں بجلی کے مسائل پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ الیکٹرک شہر میں بجلی کے مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام رہی ہے. انہوں نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے حکام کو کہا کہ کے الیکٹرک کا تفصیلی آڈٹ کروایا جائے. عدالت نے کرنٹ لگنے سے شہریوں کی ہلاکت پر کمپنی کے خلاف کی جانے والی کارروائی پر حکم امتناع حاصل کرنے پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے ایسے کیسز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. ادھر دوسری جانب کمشنر کراچی نے شہر میں بل بورڈز اتارنے سے متعلق نئی رپورٹ پیش کی, جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ شہر میں مختلف عمارتوں پر لگے بل بورڈز فوری طور پر ہٹائے جائیں اور یہ کام مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پارکس پر قائم تجاوزات, عمارتوں کی غیر قانونی تعمیرات, بلڈنگ لاس کی خلاف ورزیوں, سرکولر ریلوے اور رفاہی پلاٹس پر قبضوں سے متعلق یہ کیس 10 سال سے زیر سماعت ہے. روزنامہ دی نیوز سے وابستہ صحافی جمال خورشید, جو اس کیس کو کور کرتے آئے ہیں, کا کہنا ہے کہ اس کیس سے جہاں حکومتی اداروں کی شہری تعمیرات سے متعلق لاپرواہی, نااہلی اور قوانین پر عمل درآمد نہ کرانے سے متعلق علم ہوتا ہے, وہیں کئی اہم پارکس اور دیگر کھلے مقامات کو واگزار کرانے میں عدالتی احکامات نے کلیدی کردار ادا کیا.
ضروری سمجھا گیا کیونکہ مفاد عاملہ کا ایک ہمارے یہاں ایک اسٹیٹس ہے کہ جو رفاہی پلاٹس ہے, جو زمین ہے, وہ کسی اور مقصد کمرشل مقصد کے لیے استعمال ہے. لیکن ہم کراچی میں دیکھتے ہیں بڑی حد تک جو رفاہی استعمال کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے ایک شہر میں ایک کے لیے آپ نے کوئی اور قانون ہے, دوسرے کے اور قانون ہے, اس کو یکساں کرنے کے لیے تاکہ سب سے یکساں قانون لاگو ہو, تو اس کے لیے آپ پوری چیز الزامات کو آج کو نوٹس کے ذریعے لینی پڑتی ہے تاکہ قانون سب سے یکساں.
دوسری جانب سول سوسائٹی کی سرگرم رکن اور کیس میں متفرق درخواست دائر کرنے والی تنظیم شہری کی جنرل سیکرٹری امبر علی بائی بھی اس خیال سے متفق نظر آتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر عدالتی مداخلت نہ ہوتی تو ہل پارک, کڈنی ہل پارک اور شہر میں مختلف پارکس پر قائم تجاوزات اور رفاہی پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات کے آگے پل باندھنا ناممکن ہوتا. تاہم ان کے خیال میں اب بھی کراچی میں کھلے مقامات کو قبضے سے بچانے, قدرتی حسن بحال رکھنے اور قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے بہت سی جدوجہد کرنا باقی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جہاں دنیا بھر میں کرونا وبا کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ان تارکین وطن پاکستانیوں کی بھی ہے جو مختلف ملکوں میں روزگار ختم ہونے کے بعد واپس پاکستان آ رہے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ ان پاکستانیوں کو ملازمتیں دی جائیں گی، جبکہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فی الحال باہر نہیں بھیجے جا سکتے۔ ان پاکستانیوں کی تعداد کیا ہے بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آصم علی رانا اپنی رپورٹ میں۔
کرونا کے باعث لاکھوں پاکستانی بے روزگار ہو کر وطن واپس پہنچے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے الیکٹریکل انجینئر رضوان شیخ بھی ایسے ہی ہیں جو کرونا سے قبل عمان سے پاکستان آئے اور کرونا کے باعث ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رضوان اس وقت بچوں کو پڑھا کر روزگار کے لیے کوشاں ہیں۔ رضوان پر امید ہیں کہ جلد حالات بہتر ہونے پر ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔
کام کے حوالے سے بزنس جو ہے وہ ٹف ہے، آرڈر انٹیکس کم ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے کوئٹ کرنا پڑا عمان سے، اور جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ بھی کوششیں شروع کر دی تھی جابس کے حوالے سے۔ سچویشن ٹف ہے ڈیو ٹو کووڈ، لیکن یہ کہ تھنگز ول بی ان اے بیٹر شیپ سون انشاءاللہ۔
وزارت خارجہ میں قائم کرائسس مینجمنٹ یونٹ کے مطابق دنیا بھر سے 3,04,000 سے زائد پاکستانی وطن واپس پہنچے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے سب سے زیادہ پاکستانیوں کو واپس لایا گیا۔ کرائسس مینجمنٹ یونٹ کے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کی مجموعی طور پر 500 سے زائد پروازیں آپریٹ کی گئیں، جن پر متحدہ عرب امارات سے 1,54,000، سعودی عرب سے 63,595، قطر سے 17,000، عمان سے 11,729، کویت سے 2,314 اور کرغزستان سے 8,110 پاکستانی واپس پہنچے۔ اسی طرح بحرین سے 4,469، ترکی سے 6,339، افغانستان سے 4,098، ایران سے 1,080 اور بھارت سے 418 سمندر پر پاکستانیوں کو واپس لایا گیا۔ برطانیہ سے 7,122، امریکہ سے 1,702، چین سے 25,250 پاکستانیوں کو واپس لایا گیا، جبکہ زمینی راستے سے افغانستان سے 2,987 اور ایران سے 924 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی۔ جدہ میں پاکستان کے کونسل جنرل خالد مجید کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی واپسی 3 مراحل میں کی گئی۔
کوشش یہ کی کہ ہم نے پرائیورٹائز کیا جن لوگوں کو شارٹ ویزے پہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ، سیکنڈ کیٹیگری جن لوگوں کے فائنل ایگزٹ لگ گئے تھے خروج نہائی، تھرڈ کیٹیگری تھی جن کی کوئی ایکسٹریم میڈیکل ایمرجنسی تھی، اینڈ فورتھ امیجیٹ فیملی ممبر میں کسی کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ان کیٹیگریز کو پرائیورٹائز کر کے ہم نے لوگوں کو پاکستان بھیجنا شروع کیا۔
وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری کہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو وبا کے دوران تکالیف برداشت کرنا پڑی، بے روزگار افراد کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔
کرونا ختم ہوگا، نوکریاں کھلیں گی، ہم پھر سے اسی روٹین سے واپس ہر ہفتے ہر مہینے 50,000 سے 70,000 بندہ ہر مہینے بھیجنا شروع کر دیں، یہ ہماری پوری کوشش ہوگی۔
پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین سرفراز ظہور چیما کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی یہی پالیسیز رہی تو پاکستان اپنی افرادی قوت جاپان، یورپ، خلیج، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھیجنے سے قاصر ہو جائے گا۔
ہماری بھی پرائیورٹی ہے ایز اے پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ریٹرن آئے ہیں، تاکہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، لینگویج بھی ہے، تو ان کو پرائیورٹی پہ بھیجا جائے۔
پاکستان میں حکومت کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والوں کو نیا پاکستان ہاؤسنگ کے مختلف شعبوں میں ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ ملک بھر میں اس وقت لاک ڈاؤن کا عملی طور پر خاتمہ ہو چکا اور امکان ہے کہ معاشی صورتحال بہتر ہونے پر ملک اور بیرون ملک ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
تجارت سے متعلق عالمی ادارے بین الاقوامی تجارتی مرکز کا کہنا ہے کہ ایک حالیہ مطالعاتی جائزے کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے درپیش مشکلات کے باوجود حکومت پاکستان کسٹمز کے قواعد و ضوابط اور دیگر معاملات میں بہتری لا کر آئندہ 3 سالوں کے دوران اپنی برآمدات میں $12 ارب کا اضافہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستانی عہدیداروں نے تاحال بین الاقوامی تجارتی مرکز کی رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے کہ حکومت تاجر برادری کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
عالمی بینک کے تعاون سے کیے جانے والے مطالعاتی جائزے کے مطابق حکومت پاکستان کسٹم سے متعلقہ قواعد و ضوابط اور دیگر متعلقہ معاملات کو بہتر کر کے اپنی برآمدات میں ایک نمایاں اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بصورت دیگر رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے امکانی حجم میں $7 ارب کی کمی ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی تجارتی مرکز کی طرف سے جاری ہونے والے سروے کے مطابق پاکستان کے برآمد کنندگان کی نصف تعداد کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر برآمدات کی نگرانی سے متعلق بعض رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کی حکومتیں اپنی مارکیٹ کی نگرانی کے عمل کے تحت اپنے صارفین اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے ان ملکوں میں ہونے والی درآمدات کی جانچ اور ان کے لیے اجازت نامے کے اجرا اور لائسنس کے لیے درکار اقدامات کی پابندی لازمی قرار دیتی ہیں، لیکن رپورٹ کے مطابق ان نان ٹیرف اقدامات سے نمٹنے میں ترقی پذیر ممالک بشمول پاکستان کے کاروباری افراد کو بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حکومت پاکستان تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جن کی وجہ سے پاکستانی برآمدات پر منفی اثر پڑتا ہے۔ پاکستان کی کاروباری برادری کے نمائندے زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ برآمدات سے متعلق قواعد و ضوابط اور نان ٹیرف مشکلات کے باوجود پاکستانی برآمدات میں اضافہ کرنے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔
دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو 12 بلین کی جو کیلکولیشن ہے، میں اس سے بھی زیادہ آپ پاکستان کے ایکسپورٹ بڑھ سکتا ہے اگر ہم جو ہے نا ایون پلینگ فیلڈ کریٹ کر دیں۔ صرف ایون پلینگ فیلڈ، اگر میری کاسٹ بنگلہ دیش کے اندر مینوفیکچرنگ کاسٹ کے برابر گورنمنٹ کر دے، there is no limit to it. We are second to none, اور ہم بہت سارے ممالک میں اس کے باوجود کہ ہمارا 12-14% یعنی نیٹ ایکسپینڈیچر ٹوورڈز اینی کموڈیٹی مینوفیکچرنگ پاکستان سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایکسپورٹ کر لیتے ہیں $22-23 billion کا۔
زبیر موتیوالا کا مزید کہنا ہے کہ برآمدی شعبے سے متعلق مشکلات کو حل کر کے پاکستانی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ریفنڈ کا ہوتا ہے، جو ہم سیل ٹیکس پیمنٹ کرتے ہیں اس کے ریفنڈ جو ہے نا وہ اس کے سالوں لگ جاتے ہیں۔ اب اس گورنمنٹ نے تھوڑا سا جو ہے اس دفعہ میں ریفنڈ دیے ہیں، اس کا ریفلیکشن آپ کو جولائی کے اندر نظر آتا ہے۔ ہم نے 2 بلین کو کراس کیا جولائی کے اندر ایکسپورٹس کو ان کووڈ کے حالات کے باوجود۔ تو مسئلہ بالکل 100% صحیح بات ہے، یہ سارے بیریئرس کو نکالنا ہوگا، ایکسپورٹ کو صحیح معنوں میں زیرو ریٹڈ ایکسپورٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کو زیرو پہ لے آئیں، ایون فیلڈ کریٹ کریں کہ جو باقی ہمارے کمپٹیٹرز ہیں ان کی اور ہماری کاسٹ ایک ہو، تو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے پاس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں۔
اگرچہ پاکستانی عہدیداروں نے تاحال بین الاقوامی تجارتی مرکز کی رپورٹ پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف تاجر برادری کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے، بلکہ ان کے بقول حال ہی میں برآمد کنندگان کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک اور پاکستان کسٹمز نے کسٹم ڈیوٹی ڈرا بیک کو برآمد کنندگان کے اکاؤنٹس میں براہ راست منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے پشاور میں پچھلے 3 سالوں سے زیر تعمیر بس منصوبے کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے آئندہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں اس کا افتتاح کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ لگ بھگ 67 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس بس منصوبے کے تحت 220 بسیں چلائی جائیں گی۔ 29 کلومیٹر پر محیط اس بس منصوبے میں 33 اسٹیشن ہوں گے اور اس سے حکام کے بقول روزانہ 360,000 افراد استفادہ کریں گے۔ اس منصوبے کو اکتوبر 2017 میں باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور بس منصوبے کے تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جمعرات کے روز اس منصوبے کا باضابطہ طور پر افتتاح کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان کے مشیر اطلاعات کامران بنگش نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
پی آر ٹی جو ہمارا تھرڈ جنریشن اور سٹینڈرڈ کا ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہم خیبر پختونخوا میں لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس کی ایک سب سے بڑی خاصیت جو ہے وہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہے۔ ہر قسم کے جو معذور ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ساری فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل۔ پشاور کی جو ٹرانسپورٹیشن کی اور موبیلٹی کی ایک پوری لینڈسکیپ ہے، اس کو چینج کریں گے۔ اس میں تقریباً روزانہ کے حساب سے 360,000 پیسنجر سفر کر سکیں گے، یعنی پشاور میں یہ بہت بڑی ریولوشن آنے والی ہے اور ان شاء اللہ وزیر اعظم عمران خان خود اس کی افتتاح کریں گے۔
ایک سوال کے جواب میں کامران بنگش نے بتایا کہ ابتدا میں اس منصوبے کے اخراجات کا تخمینہ 49 ارب روپے تھا، مگر اب یہ تقریباً 67 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوا ہے۔ تاہم حزب اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں اور پشاور کی سیاسی اور سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات 100 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر اور جمعیت علماء اسلام پلے رحمان گروپ کے رہنما مولانا امان اللہ حقانی کے ایک ریٹ درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو اس منصوبے میں مبینہ مالیاتی بے ضابطگیوں کے بارے میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا، مگر صوبائی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم امتناعی حاصل کر لیا۔ امان اللہ حقانی کا کہنا ہے،
اور میں تو اس دن کے انتظار میں تھا کہ افتتاح کب ہوگا، کیونکہ یہ جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف یہ حکومت چلی گئی تھی سپریم کورٹ کو حکم امتناعی لینے کے لیے، تو انہوں نے یہ بنیاد بنائی تھی کہ چونکہ ابھی کام شروع ہے لہٰذا نیب اس کی تحقیقات نہ کرے کیونکہ پھر کام کے درمیان رکاوٹ آئے گی۔ ابھی انشاءاللہ یہ جب افتتاح کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کام میں رکاوٹ نہیں آئے گا، تو میں انشاءاللہ پھر سپریم کورٹ جاؤں گا۔
اکتوبر 2017 میں سابق وزیر اعلی اور موجودہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے پشاور کی بس منصوبے کا افتتاح کرتے وقت اس منصوبے کو 6 مہینوں میں مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابتدا ہی میں اس منصوبے کے نقائص اور غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے انجینئر گوہر خان جو سرکاری عہدے سے مستعفی بھی ہوئے تھے ابھی تک اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں،
اور میں نہیں سمجھتا کہ افتتاح کی صورت میں یہ فنکشنل ہو جائے گا کیونکہ اس میں ابھی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں۔
اس بس منصوبے کی تکمیل اور افتتاح کے بعد پشاور میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے بحال ہونے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے شہر کابل اور صوبے کندھار میں اتوار اور پیر کے روز بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ انسانی جانوں کا یہ ضیاع ایک ایسے وقت پر ہوا جب کئی برسوں سے جاری افغان جنگ کے خاتمے کے لیے بین الافغان مذاکرات کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں۔ لوہ جرگہ کے انعقاد کے بعد صدر اشرف غنی نے اعلان کیا کہ افغان طالبان کے بقیہ 400 قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس اقدام سے مذاکرات کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلمہ خلیلزاد نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ چند روز کے دوران طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ زلمے خلیلزاد کا یہ بیان اتوار کے روز کابل میں ہونے والے افغان مشاورتی لویا جرگا کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے بعد سامنے آیا۔ ادھر دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ افغان حکومت کی جانب سے آخری 400 قیدیوں کی رہائی کے بعد طالبان ایک ہفتے کے اندر امن بات چیت میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ایسا قیدیوں کی رہائی کے اگلے روز بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر افغان حکومت کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بین الافغان مذاکرات کا پہلا اجلاس 16 اگست کو دوحہ میں ہوگا۔ صدر اشرف غنی نے طالبان کے بقیہ 400 قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان کی رہائی کے بعد حکومت کی قید میں طالبان کے تمام 5,000 قیدیوں کی رہائی مکمل ہو جائے گی۔ طالبان قیدیوں کی بقیہ سزا معاف کیے جانے کے ساتھ ساتھ افغان سیکیورٹی فورسز کے ان اہلکاروں کی باقی سزا بھی معاف کر دی گئی ہے جنہیں افغان عدالت نے 5 سال تک قید کی سزا سنائی تھی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق رہا ہونے والے طالبان کے 400 قیدیوں میں سے 156 کو 3 عدالتوں نے سزائے موت دے رکھی تھی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ تمام فریقین کو امن کے لیے اس تاریخی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے گزشتہ روز افغانستان کے صدر اشرف غنی اور قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ سے ملاقات کی، جس کے بعد ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے دونوں افغان رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا خیر مقدم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیٹو افغانستان کے ساتھ ہے۔ بھارت کی حکومت نے جموں اور کشمیر کے ایک ایک ضلع میں 15 اگست کے بعد تجربے کے طور پر 4G انٹرنیٹ خدمات کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات منگل کے روز سپریم کورٹ کو بتائی، لیکن یہ بحالی بین الاقوامی سرحد یا کنٹرول لائن کے آس پاس کے علاقوں میں نہیں ہوگی، بلکہ جن علاقوں میں عسکریت پسندی کی سرگرمیاں کم ہیں وہاں 4G انٹرنیٹ خدمات بحال کی جائیں گی۔ حکومت 2 ماہ کے بعد صورتحال کا جائزہ لے گی اور پھر اگلا قدم اٹھائے گی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو جب دفعہ 370 کو منسوخ کر کے جموں کشمیر کی خصوصی نیم خود مختاری ختم کی تھی اور اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کیا تھا، تو اسی وقت تیز رفتار انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کر دی گئی تھیں۔ اٹارنی جنرل کے کے وینوگوپال نے عدالت میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ تیز رفتار انٹرنیٹ خدمات کی بحالی تجرباتی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انٹرنیٹ خدمات پر پابندی عائد کرنے سے نہ تو کورونا کے مریضوں کے علاج پر کوئی اثر پڑا، نہ تعلیم پر اور نہ ہی تجارتی سرگرمیوں پر۔ انہوں نے مزید مزید کہا کہ موجودہ سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر موبائل فونز پر 4G انٹرنیٹ خدمات کی بحالی کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز جموں کشمیر انتظامیہ سے کہا تھا کہ وہ مخصوص علاقوں میں 4G خدمات کی بحالی کے امکانات تلاش کرے۔ ایک سینئر صحافی، تجزیہ کار اور کشمیر امور کے ماہر شیخ منظور احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 4G انٹرنیٹ خدمات پر پابندی کی وجہ سے تمام تر شعبہ حیات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔
پچھلے سال 5 اگست سے جموں کشمیر میں جب 4G کمیونیکیشن کا ٹوٹلی لاک ڈاؤن کیا گیا، اس کے بعد وہاں نہ صرف بزنس بلکہ جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے اور دوسری جو ایکٹیویٹیز ہے اس پر بہت اثر پڑا ہے۔ 5 مہینے تک تقریباً ٹوٹل کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں جو انڈسٹریز کا لاس ہے وہ اب تک ایک سال کے دوران تک کہتے ہیں وہ تقریباً 18,000 کروڑ سے لے کر 20,000 کروڑ روپیہ تک ہے۔ نومبر کے آخر میں انہوں نے وہاں پر 2G ریسٹور کیا، لیکن اس کی سپیڈ اتنی کم ہے، دھیمی ہے، جس سے بچوں کو اور جو ایون جو آفیشلز ہیں ان کو بھی کمیونیکیٹ کرنے میں ڈفیکلٹی آئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت سیکورٹی خدشات کی بات کرتی ہے، لیکن 2G ہو یا 4G کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دہشت گردوں کے پاس سیٹلائٹ فونز ہوتے ہیں اور ان کا مواصلات کا نظام جدید ترین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت شاید وہاں کے لوگوں کو ان کے الفاظ میں سزا دینا چاہتی ہے، لیکن کس بات کی سزا یہ نہیں معلوم۔ حکومت نے 6 ماہ قبل کہا تھا کہ مواصلاتی نظام پر عائد پابندی 2 ہفتے میں اٹھا لی جائے، لیکن اس کے باوجود یہ پابندی برقرار رہی۔ شیخ منظور احمد نے مزید کہا کہ حکومت ایک طرف کشمیریوں کو اپنا بتاتی ہے اور دوسری طرف پابندی عائد کرتی ہے۔
گریٹر انٹرسٹ جو ہے، لارجر انٹرسٹ ہے بچوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے اور دوسرے بزنس مین کے لیے، دوسرے یعنی کہ جو سیکٹرز کے لیے، اس کے لیے یہ کھولنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں 21ویں صدی میں اگر آپ یہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کشمیریوں کا دل جیتنے کے لیے، کشمیریوں کو مین سٹریم میں مرج کرنے کے لیے کیا یہ ایک ویپن ہے؟ یہاں سے یہ کہتے ہیں سارا ٹھیک ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی ہے ریسٹرکشنز بھی چالو رکھتے ہیں۔
خیال ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ نے یہ کہتے ہوئے کہ نئے لیفٹیننٹ گورنر کا تقرر ہو گیا ہے، سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ جی سی مرمو کی جگہ پر منوج سنہا کو جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ سابق لیفٹیننٹ گورنر نے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں اضافے کے حوالے سے 4G خدمات پر عائد پابندی اٹھانے کی مخالفت کی تھی، جس پر تنازع پیدا ہوا تھا۔ ایک غیر سرکاری تنظیم فاؤنڈیشن فار میڈیا پروفیشنلز نے عدالتی حکم کے عدم نفاذ پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا کیس دائر کیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے پیر کے روز میڈیا بریفنگ کے دوران اچانک اس وقت محفوظ مقام پر منتقل کیا جب وائٹ ہاؤس کی عمارت کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ صدر ٹرمپ چند منٹ کے بعد بریفنگ کے لیے واپس آ گئے اور صحافیوں سے خطاب کیا۔ تفصیلات کے ساتھ وقار محمد خان۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے پیر کو میڈیا بریفنگ کے دوران اچانک اس وقت محفوظ مقام پر منتقل کیا جب وائٹ ہاؤس کی عمارت کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ صدر ٹرمپ چند منٹ بعد بریفنگ کے لیے واپس آئے اور صحافیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور کسی شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ بریفنگ روم میں واپس آنے پر صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں اوول آفس لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ حیرت کا شکار ہوئے، اسی طرح مجھے بھی حیرت ہوئی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کے مشکور ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ امریکی صدر کے صحافیوں سے استفسار پر نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے وائٹ ہاؤس کے نمائندے جان رابرٹس کا کہنا تھا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے جاتے ہی 2 فائر ہونے کی آواز سنی۔ ڈسٹرکٹ کولمبیا کے فائر اینڈ ایمرجنسی میڈیکل سروسز ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس کے مختلف یونٹس نے ایک زخمی شخص کو طبی امداد دینے کے لیے کاروائی کی۔ اس شخص کو جسم کے اوپری حصے میں گولی لگی تھی۔ دوسری جانب سیکرٹ سروس یونیفارم ڈویژن کے سربراہ ٹام سولیون نے بتایا کہ گولی سے زخمی ہونے والے شخص کی عمر 51 साल है, उसने सीक्रेट सर्विस के एक अहलकार के करीब पहुँच कर बताया था कि इसके पास असलहा है। उनके बकौल मशकूक शख्स ने मुड़कर जारहाना अंदाज में सीक्रेट सर्विस के अहलकार की जानिब बढ़ना शुरू किया और फिर रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान इस शख्स ने अपने लिबास से कोई चीज भी गिराई, फिर ऐसा रुख इख्तियार किया जैसे कोई फायरिंग के लिए इख्तियार करता है और जैसे वो फायरिंग करने का इरादा रखता हो। टॉम सोलिवन ने कहा कि सीक्रेट सर्विस के एक अहलकार ने अपने असलहे का इस्तेमाल किया और इस शख्स के धड़ को निशाना बनाया। जख्मी होने वाले शख्स और सीक्रेट सर्विस के अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
लेबनान की हुकूमत ने मंगल के हलाकत खेज और तबाहकुन धमाके के बाद फूट पड़ने वाले एहतजाजी मुजाहरों के नतीजे में इस्तीफा दे दिया। इस बात का ऐलान लेबनान के वजीर आजम ने पीर की रात को किया। वजीर आजम हसन दयाब ने टेलीविजन पर नशर की जाने वाली अपनी तकरीर में कहा कि मैं इस हुकूमत के मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं, खुदा लेबनान की हिफाजत करे। दयाब का कहना था कि वो एक कदम पीछे हट रहे हैं ताकि अवाम के साथ खड़े हो सकें और उनके साथ मिलकर तब्दीली की जंग लड़ सकें। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि नए इंतखाबात कब होंगे। उन्होंने मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल का जिम्मेदार उस सियासी अशराफिया को करार दिया जिन्होंने तकरीबन 30 बरस पहले खाना जंगी के इख्तिताम तक लेबनान पर हुक्मरानी की। उनका कहना था कि वो मुल्क में इक्तसादी और सियासी तबाही और बर्बादी लेकर आए जिसका नतीजा पिछले हफ्ते के सहने की शक्ल में जाहिर हुआ। हुकूमत के मुस्ताफी होने का फैसला कई वजीरों और कानून साजों के इस्तीफों के बाद हुआ और उनके इस्तीफों के बावजूद पूरी हुकूमत की बरतरफी के मुतालबे जारी थे। बैरूत की बंदरगाह पर गुज़श्ता हफ्ते होने वाले ताकतवर धमाके में अब तक 158 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है जबकि 6000 से ज्यादा शहरी जख्मी हैं। और आइए अब पाकिस्तान, जनूबी एशिया और दुनिया भर से कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा खबरें और अरदाद शुमार पेश करते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 15 अमवात और 531 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस के 871 मरीज चल बसे जबकि मुल्क में मजीद 53,601 नए केसेज रिपोर्ट हुए। लातीनी अमरीका के मुल्क मैक्सिको में 705 अमवात और 5,558 केसेज सामने आए। मैक्सिको में अब तक कुल 4,85,836 मुसद्दिका केस रिपोर्ट हुए हैं। अमरीका के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क ब्राजील में पीर के रोज कोरोना वायरस के 22,048 नए केसेज रिपोर्ट हुए जबकि 703 अफराद इस मोहलिक वबा से हलाक भी हुए। अफगान वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 107 नए केसेज की इत्तला मिली जिसके साथ मुल्क में कोरोना मरीज की कुल तादाद 37,269 हो गई। वजारत का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में कमी हुई है। अफगान काबीना ने मुल्क में 22 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है। सरकारी स्कूलों में 10वीं जमात से 12वीं जमात के तालिब इल्म स्कूल जाएंगे जबकि सरकारी प्राइमरी स्कूल बदस्तूर बंद रहेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस दुनिया का पहला मुल्क है जहां कोविड-19 की वैक्सीन की रस्मी मंजूरी दे दी गई है। सदर पुतिन ने यह ऐलान मंगल के रोज अपनी काबीना के वज़रा से मुलाकात के दौरान किया जिसे टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात मालूम है कि ये वैक्सीन इंतहाई मौसर है और इससे कुव्वत मुदाफत बेहतर होती है। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। रूसी सदर ने कहा कि तमाम जरूरी तजुर्बात के बाद बावर कर लिया गया है कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। रूसी हुकाम का कहना है कि ये वैक्सीन सबसे पहले तिब्बी अमले, असातिज़ा और खतरात का शिकार दीगर अफराद को दी जाएगी। रूस की नायब वजीर आजम का कहना है कि तिब्बी अमले को ये वैक्सीन इसी माह दी जाएगी। रूसी सदर पुतिन के मुताबिक इस वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी जल्द शुरू होगी। उधर चीन की बायोटेक कंपनी साइनोविक ने अपनी तैयार करदा वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बात इंडोनेशिया में शुरू कर दिए हैं। कोरोनाविक नामी इस वैक्सीन की जाँच 1,620 रजाकार मरीजों पर की जाएगी। इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां कोरोनाविक वैक्सीन के तजुर्बात किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने कहा है कि पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स ने दौरा न्यूजीलैंड की तस्दीक कर दी है। अदील अहमद की रिपोर्ट में तफसील पेश है।
डेविड वाइट ने मंगल को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमों के दौरे के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारों क्रिकेट बोर्ड्स के साथ उनका राबता हुआ है और चारों बोर्ड्स ने दौरे की हामी भरी है जिसके बाद मेहमान टीमों की आमद के लिए हुक्काम वेलिंगटन में आइसोलेशन समेत दीगर इंतजाम कर रहे हैं। डेविड वाइट ने मस्कूरा टीमों के शेड्यूल से मुतालिक बताने से गुरेज किया। ताहम उनका कहना था कि तमाम तफसीलात तय होने के बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। کا۔ ان کے بقول جس طرح ویسٹ انڈیز کے دورہ انگلینڈ کے دوران میزبان ملک نے بایو سیکیور ماڈل کو اپنایا تھا، اسی طرز کا ماڈل مذکورہ ٹیموں کی نیوزی لینڈ آمد پر بھی اپنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں دیگر کھیلوں کے ساتھ کرکٹ کی سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی تھیں، اور ویسٹ انڈیز پہلی ٹیم تھی جس نے کرکٹ کی سرگرمیاں بحال ہونے پر جون میں انگلینڈ کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ہدایات کے مطابق تماشائیوں کے بغیر بایو سیکیور ماحول میں 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلی گئی تھی۔ منگل کو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ ان کے ملک کا دورہ کرنے والی ٹیموں کی رہائش، کھلاڑیوں کی پریکٹس اور انہیں کرونا وائرس کے پیش نظر الگ تھلگ رکھنے سے متعلق تمام انتظامات کیے جائیں گے۔ ڈیوڈ وائٹ کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ حکومتی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور حکومت بھی مہمان ٹیموں کی آمد کی حامی ہے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر بیرون ملک سے نیوزی لینڈ آنے والوں کو 14 روز تک قرنطینہ میں رہنا لازم ہے، لیکن مقامی طور پر لوگ معمول کے مطابق روزمرہ کے کام کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں سماجی دوری کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور کھیلوں اور ثقافتی پروگراموں کے شائقین کو مقابلے دیکھنے کے لیے جانے کی کھلی اجازت ہے۔ 50 لاکھ آبادی والے ملک نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس سے 22 اموات ہو چکی ہیں، اور گزشتہ 100 روز کے دوران مقامی سطح پر COVID-19 کی منتقلی کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔
خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ 6 خلیجی ریاستوں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی پر جو اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے توسیع کر دی جائے، کیونکہ بقول ان کے ایران پڑوسی ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس توسیع کے کیا امکانات ہیں اور اگر ہوئی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس بارے میں قمر عباس جعفری نے واشنگٹن میں قائم فارن پالیسی کاؤنسل کے نائب صدر ایلان برمن، العربیہ چینل کی سبینہ صدیقی اور شارجہ کی امریکن یونیورسٹی کے ڈاکٹر حیدر مہدی سے گفتگو کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
خلیج کی 6 عرب ریاستوں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ ایران پر ہتھیاروں کی خریداری کی جو پابندیاں عائد ہیں اور جو 18 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہیں ان کی مدت میں توسیع کی جائے، کیونکہ بقول ان کے پڑوسی ممالک کے معاملات میں اس کی مسلسل مداخلت کے سبب یہ توسیع ضروری ہے۔ واشنگٹن میں قائم فارن پالیسی کاؤنسل کے نائب صدر ایلان برمن کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
question of the arms embargo is a hugely important one because there are a lot of fears in Washington that once the embargo expires in mid-October, Iran will be able to more freely acquire weapons technology and ballistic missile technology from abroad.
وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے لیے ہتھیاروں کی خریداری پر اقوام متحدہ کی جانب سے عائد پابندیوں میں توسیع کا معاملہ بہت اہم ہے، کیونکہ واشنگٹن میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ جب اکتوبر میں یہ پابندیاں ختم ہوں گی تو ایران آزادی سے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی اور بیلسٹک میزائل وغیرہ کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور یہ بات ایسے میں بھی بہت اہم ہے جبکہ ایران اور چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے جس کے مطابق ایران چین سے ساز و سامان کی خریداری کا ایک بڑا گاہک بن گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چین کو اقوام متحدہ میں اس پابندی میں توسیع رکوانے میں بھی گہری دلچسپی ہوگی۔ چنانچہ امریکہ کو اس بات پر تشویش ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن سیاسی طور پر یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا روس یا چین اس کارروائی کو رکوانے کے لیے سلامتی کونسل میں ویٹو کا استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا یقیناً امکان ہے، کیونکہ اگر پابندی میں توسیع نہیں ہوتی تو چین ایران کی جانب سے ہتھیاروں کی خریداری سے بہت منافع کمائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اقوام متحدہ ہی نہیں بلکہ یورپ کے ساتھ بھی امریکہ کی کشیدگی کی صورتحال کے پیش نظر پابندی میں توسیع کے لیے ایک بین الاقوامی اتفاق رائے حاصل کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کے چینل العربیہ کی کالمسٹ سبینہ صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ بیسیکلی ایک لابینگ ہے قسم کی، اس لیے کہ یو ایس یہ امبارگو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے اور 9 ووٹس چاہیے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں یورپین کنٹریز نے کمپرومائز کے لیے بولا ہے کہ کمپرومائز کریں تو بہتر ہے. رشیا چائنا کہہ رہے ہیں ویٹو کر دیں گے. تو یہ ایک طریقے سے سپورٹ شو کر رہے ہیں جی سی سی کنٹریز یو ایس کے لیے. یورپ نے چونکہ یو ایس کے کو کمپلیٹلی سپورٹ نہیں کیا ہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ ایمبارکو شاید ایکسٹینڈ نہ ہو. مگر ایک اس میں کلاز ہے جو نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا 2015 میں, تو یو ایس نے تو چھوڑ دیا اس کو 2018 میں. مگر اس میں ایک سنیپ بیک کلاز ہے جس کو یو ایس ایکٹیویٹ کر سکتا ہے اور وہ اس کے مطابق وہ ایمبارگو کو ایکسٹینڈ بھی کرا سکتا ہے. جی سی سی کنٹریز کے اوپر کوئی نیا کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. بلکہ انہوں نے یہ جو لیٹر بھیجا ہے یو این کو, اس میں ایک ریمارکیبل چیز یہ ہے قطر کا بھی نام اس میں انکلوڈیڈ ہے. تو دے ہیو شون دیئر اون یونٹی.
شارجہ کی امریکن یونیورسٹی کے ڈاکٹر حیدر مہندی کا کہنا تھا کہ پابندی میں اس توسیع کا انہیں کوئی امکان نظر نہیں آتا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
یونائیٹڈ نیشن میں اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کے پاس ویٹو پاور ہے, اس لیے وہ ویٹو کریں گے اس کو. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کا اس وقت یہ مین پولیٹیکل گلوبل ٹارگٹ ہے, لیکن یورپین طاقتیں جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں, اس لیے کہ ان کے اپنے جو مسائل ہیں, جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں اس کو بارگن اس کو ایکسٹینڈ کرنے میں, وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہوں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کوئی چانسز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت سی پاور جو ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوشش ہے.
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطر جو ہے وہ بھی جی سی سی کا ممبر ہے, دوسری جانب اس کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور سعودی عرب سے مخالفت ہے, لیکن اس نے بھی ظاہر ہے کہ چھ کے چھ ملک ہیں وہ بھی شامل ہیں ان میں, اس نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے, تو یہ کس طرح پلے آؤٹ کر رہا ہے؟
یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اس قسم کی پالیٹکس انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے. اس کے بیہائنڈ ان دی ریئل سینس آف نیگوسیشن کیا ہو رہا ہے پبلک کو کبھی نہیں بتایا جا سکتا. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید جی سی سی کے جو ممالک ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ تو کر دی ہے, لیکن شاید وہ اس کے بارے میں اتنے سیریس نہیں ہیں.
ادھر ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ایران نے اسے غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا ہے کہ اس کے اوپر ہتھیاروں کی خریداری کی پابندی میں توسیع کی جائے.
کورونا وائرس کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر نے لوگوں کے ذہنی دباؤ اور تھکن میں اضافہ کر دیا ہے. ذہنی امراض کے ماہرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو خود ہی اپنے معمولات نئے سرے سے ترتیب دے کر خوش و خرم زندگی کا آغاز کرنا چاہیے. ماہرین کی تجاویز پیش کرتے ہیں سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں.
پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. بہت سی جگہوں پر جزوی بندش کی وجہ سے لوگ اب دفتر جانے کے بجائے گھروں سے کام کرتے ہیں. سماجی زندگی کی دیگر مصروفیات ختم ہو کر رہ گئی ہیں. گھروں سے شاذ و نادر ہی نکلنا ہوتا ہے. ان محدود حالات میں بہت سے لوگ یکسانیت کا شکار ہیں اور ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں. آج کل بیشتر افراد اپنے گھر سے دفتر کا کام کرتے ہیں. اس طرح انہیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا خوب موقع ملتا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے وہ تیار ہو کر دفتر جاتے تھے, ماحول تبدیل ہوتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں. نامعلوم سی پریشانی کا احساس انہیں گھیرے رکھتا ہے. زندگی کے بدلے طور طریقوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے اور اجنبی معمولات کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں. ذہنی امراض کی ماہر ڈینیل بلیسنگ ٹیلر کہتی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نئے حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور روزمرہ زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں اور یہ سوچیں کہ وہ ماضی کی طرح ہی آفس جا رہے ہیں.
It's really helpful for people to set a routine.
لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے کی طرح اپنے مقررہ وقت پر اٹھیں, تھوڑی بہت ورزش کریں اور پھر کام شروع کریں. اسی طرح رات کو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس دوران کوشش کریں کہ کرونا وبا کے بارے میں کم سے کم سوچیں اور بات کریں. ڈاکٹر ڈینیل کہتی ہیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. منفی اور غیر تعمیری خیالات سے دور رہ کر ہی عام لوگ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں.
So the stage that everyone's in now is
bahar nikalte hue kai baar sochein ki kya bahar jana zaruri aur mehfooz hai aur ye bhi ki aap kisse mil sakte hain kisko apne ghar bulana munasib hai iska faisla aapko khud karna hai isi tarah khabrein sunte hue agar aap mehsoos kare ki isse ghabrahat aur pareshani mein izafa ho raha hai to aap khabron ko band kar dein aur khud ko kisi aur kaam mein masroof kar lein.
ڈاکٹر ڈینیل کا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو جسم اور دماغ کو خود کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وقفے وقفے سے یوگا کی مشقیں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہیں اور یہ کہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنی ذہنی حالت پر دینی چاہیے اور اگر سوچنے کا انداز بدل جائے تو آدھی سے زیادہ ذہنی بیماری ٹل جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے دماغ کو تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ان حالات میں مستقبل قریب میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. جو اختیار میں نہیں اس پر پچھتانا نہیں چاہیے.
There's a lot of financial anxiety right now.
مالی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. لوگوں کے روزگار ختم ہونے سے آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے ہیں. فطری طور پر اس سے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے. یقیناً یہ مشکل وقت ہے مگر یہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. معاشی بحران سے نکلنے کے نئے راستے تلاش کرنا بے حد ضروری ہے.
ذہنی امراض کی ماہر ڈاکٹر ڈینیل کہتی ہیں کہ فی الحال یہ موقع ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جی بھر کر وقت گزاریں اور اس سے لطف اٹھائیں. آئندہ زندگی میں شاید یہ وقت ملے نہ ملے کیونکہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں ماضی جیسے حالات نہیں ہوں گے اور ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہوگی.
کرونا وائرس کے باعث اسکول بند ہونے سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے. عالمی وبا کی وجہ سے گھروں پر رہنے پر مجبور بچوں کی جسمانی سرگرمیاں اور بھی محدود ہو گئی ہیں. ایسے میں والدین بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ صباح شاہغان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
سمد کو ویڈیو گیمز کھیلنے کا شوق ہے اور اب جبکہ اسکولز بند ہیں وہ اپنی ڈیوائسز پر پہلے سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں. صرف سمد کا ہی دن ایسے نہیں گزر رہا. لینسٹ نامی طبی جریدے میں پچھلے کچھ سالوں پر مبنی شائع ہونے والے ایک عالمی مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ 11 سے 17 سال تک کی عمر کے بیشتر بچے اور نوجوان اتنی جسمانی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہے جتنی کہ ماہرین تجویز کرتے ہیں اور اس کا ایک نتیجہ دنیا بھر کے بچوں میں موٹاپے کے مسئلے کی صورت میں نظر آ رہا ہے.
It was a little surprising to
یہ میرے لیے قدرے حیرت کی بات تھی. ایسے بچے جو ضرورت کے مطابق ایکٹیو نہیں ان کی تعداد مختلف ملکوں میں مختلف تھی اور کچھ حد تک لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بھی فرق ہے لیکن ایسے بچوں کی شرح زیادہ تر ممالک میں 75% سے اوپر ہے.
کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد دنیا کے دوسرے والدین کی طرح لاہور میں ملیحہ کو بھی اپنے بچوں کی طرف سے یہی چیلنج درپیش ہے.
کووڈ کے بعد سے نا ایک دم سے جب بچے گھر میں بند ہوئے ہیں تو مجھے تو لگا کہ کچھ عرصے یہ بڑا ڈپریسڈ بھی رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے اب سارا دن کیا کرنا ہے تو وہ فون پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بس. کوئی پلے اسٹیشن پہ لگا ہوا ہے, کوئی فون پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ یوٹیوب پہ ساری زندگی گزر رہی ہے. اس چیز سے ذرا میں نے ان کو نکالا ہے لیکن پھر بھی مشکل ہے.
لینسٹ میں شائع ہونے والے اس مطالعے میں دنیا بھر سے 11 سے 17 سال کی عمر کے 16 لاکھ طلبا کے سروے میں دیے گئے جوابوں کا موازنہ کرنے پر پتہ چلا کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں کم ایکٹیو ہیں.
یوزلی میں اپنے فرینڈ سے بہت بات کرتی ہوں اور پھر انسٹاگرام پہ دیکھ لیتے ہیں اور ہم لائک پنٹرسٹ پہ لائک اسکرول کر لیتی ہوں اور پھر یوٹیوب اور نیٹ فلکس بھی فون پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے.
کرونا کی وبا کے دوران ہونے والی ایک محدود اسٹڈی سے بھی بچوں کی جسمانی سرگرمیوں سے متعلق ایک پریشان کن تصویر سامنے آتی ہے. کرونا وائرس کی وبا سے پہلے بھی ماہرین بچوں اور نوجوانوں میں زیادہ اسکرین ٹائم اور کم جسمانی ایکٹیویٹیز سے متعلق خبردار کر رہے تھے اور اب پب میڈ سینٹر میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے مطابق وبا کی وجہ سے گھروں میں رہنے پر مجبور 165 ملکوں میں 15 کروڑ بچے کھیل اور جسمانی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے جس کے منفی دورس اثرات ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر مرتب ہو رہے ہیں. ماہرین کے مطابق محفوظ رہتے ہوئے بچوں کو جسمانی ایکٹیویٹیز کرانا بھی ضروری ہے اور ملیحہ کی بھی یہی کوشش ہے.
کووڈ سے پہلے جب ہم پارک جاتے تھے تب تو وہاں جھولے چھولے لگے ہوتے تھے, میں بچوں کو کھیلنے دیتی تھی اور بچے بھی ہوتے تھے, سب مل کے کھیل لیتے تھے. اب اس پہ ذرا مجھے پابندی لگانی پڑی ہے. ہم جاتے ہیں, ہم واک کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں.
اور سمد بھی اب پہلے سے زیادہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کر رہے ہیں.
پارک جاتے ہیں ہم سارے, ادھر واک کر لیتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے ایسی کچھ, ورنہ میں اور میری بہن بھی ایکسرسائز کر لیتی ہے, کوئی ورک آؤٹ کر لیتے ہیں اور سم ٹائم میرا کزن اگر آ جاتے ہیں تو ہم کوئی فٹ بال کھیل لیتے ہیں.
عالمی ادارے صحت کے مطابق کم عمر افراد کو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ کھیل کود اور دیگر جسمانی سرگرمیاں کرتے گزارنا چاہیے. ماہرین کہتے ہیں بچوں کو کھیل کود کی جانب راغب کرنا تبھی ممکن ہے جب والدین خود ان سرگرمیوں میں شامل ہوں. اور اس میں والدین کا بھی فائدہ ہی ہے. سبشہ خان, وائس آف امریکہ, وارہیز, نیو جرسی.
کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں ویکسین کی تیاری کی کوششیں تیزی سے جاری ہیں. اس وبا سے جلد نمٹنے کے لیے تشخیص کا مرحلہ بہت اہم ہے. اس مقصد کے لیے جرمن فوج نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے اور وہ کتوں کی مدد سے کرونا وائرس کا پتہ لگا رہی ہے. تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں.
جرمنی کے المن اکیڈمی میں فوجی تربیت کاروں نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایک نئے ہتھیار کا تجربہ کیا. جرمن وزیر دفاع کے مطابق کتوں کی تربیت کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا پہلا ہے.
یہ اسکول ہماری فوج کے علاوہ عالمی نقطۂ نظر سے بھی منفرد ہے. یہاں نہ صرف انسانوں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کتوں کو بھی تربیت دی جاتی ہے.
یہ کتے حقیقی وائرس کو تو سونگ نہیں سکتے, تاہم اس کی وجہ سے انسانی لعاب میں ہونے والی بائیو کیمیکل تبدیلیوں کو جانچ سکتے ہیں. یہ کتے ایک چھوٹے سے قطرے سے بھی نتائج حاصل کر سکتے ہیں.
آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا کتوں کی مدد سے کووڈ 19 کی تشخیص کی جا سکتی ہے. وہ سونگ کر وائرس کی نہیں بلکہ اس سے لعاب میں ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں.
جرمن وزیر دفاع کے مطابق اگرچہ تجربات حوصلہ افزا ہیں, تاہم ان پر مزید تحقیق جاری ہے.
میں اگلا اقدام واضح کرنا چاہوں گی, جیسے کرونا وائرس اور فلو میں تفریق کرنا اور فعال وائرس کے حامل افراد کی نشاندہی کرنا وغیرہ. مزید تحقیق کے بعد ہی ہم واضح نتائج جاری کرنے کے قابل ہو سکیں گے.
فوجی کتوں کے تربیت کار ہینوور یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کتوں کی مختلف اقسام پر تحقیق کر رہے ہیں. وائرس زدہ لعاب کی صحیح نشاندہی کرنے پر ان کتوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے. عرش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مشرق وسطی کے لیے یو ایس ایڈ کے معاون منتظم مائیکل ہاروے نے کہا ہے کہ سیاستدان جب کسی معاشرے میں اختلافات کو اس بات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی خاطر لوگوں میں مزید نفاق پیدا کیا جائے, تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب سیاستدان لوگوں کے اعتماد سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ تنازعات کو ہوا دی جا سکے اور لوگوں کو تنازع کی طرف مائل کیا جائے, چاہے وہ آئی سی ایس ہو یا وہ تہران کی حکومت. ایک حالیہ انٹرویو میں معاون منتظم ہاروے نے کہا کہ علاقے میں ایسا ہی ایک تنازع جس سے تشدد اور خلفشار پیدا ہو رہا ہے وہ سنی اور شیعہ مسلک کے درمیان جھگڑا ہے. ایک اور مسئلہ مذہبی اقلیتوں پر شدید جبر و استبداد کا ہے. آئی سی ایس نے شام اور شمالی عراق میں مسیحی اور یزیدی اقلیتی برادری کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس صدی کے بڑے المیوں میں سے ایک ہے. معاون منتظم ہاروے نے کہا کہ اس علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے واقعات کو رونما ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے, لہذا یہ ایک ایسی بات ہے کہ خاموش تماشائی نہ بنے رہیں اور محض سب کچھ دیکھتے رہیں. یو ایس ایڈ وہاں اعانت کے لیے موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان سے یہ مدد مل رہی ہے کہ ان برادریوں کے درمیان رشتوں کو دوبارہ استوار کیا جائے, چاہے وہ شامی سرحد پر یزیدیوں اور ان کے سنی پڑوسیوں کے درمیان ہو یا عراق میں عیسائیوں اور ان کے پڑوسیوں کے مابین ہو. معاون منتظم ہاروے نے اس جانب توجہ دلائی کہ یو ایس ایڈ کی مدد اکثر عملی شکل میں ہوتی ہے. ہم اسکولوں کی تعمیر نو, شہروں کی دوبارہ تعمیر, ملبوں کی صفائی اور پانی اور بجلی کے نظام کی بحالی میں بہت سرگرم ہیں تاکہ مسیحیوں اور یزیدیوں کی برادریاں اپنے گھروں کو واپس جا سکیں, لیکن ان میں سے بہت سے عام نوعیت کے مسئلے نہیں ہیں. ان کا تعلق مسیحی اور یزیدی برادریوں اور ان کے مسلمان پڑوسیوں کے درمیان اعتماد کو بحال کرنے سے ہے, لہذا ہم اس بات کی کوشش میں بہت وقت صرف کر رہے ہیں کہ ان برادریوں کی اس بات میں مدد کی جائے کہ اس المناک تاریخ پر کس طرح قابو پایا جائے اور ایسی مشترکہ سوچ پیدا کی جائے جس کے تحت آگے کی طرف پیش رفت ممکن ہو سکے. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اختلافات کو ہوا دینا چاہتے ہیں وہ اقلیت میں ہیں, اور جو لوگ مشترکہ اقدار پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ اکثریت میں ہیں. اور آگے کی جانب پیش رفت کرتے ہوئے ہم اپنا وقت اور توانائیاں اس کام میں صرف کریں گے کہ ان لوگوں کی آواز بن سکیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ روزانہ پاکستان میں رات 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں. اب بیجا چلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی کل اسی پروگرام میں. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.